بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اهل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق درس جاری ہے. درس میں اصل پر بات کر رہے تھے بدعت اور اہل بدعت کے متعلق، اہل سنت اور جماعت کا موقف. اور سنت بدعت سے پہلے سنت پر بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں سنت کی قسمیں اور اتباع سنت کے ثمرات اور فوائد کے متعلق بات کریں گے. سنت کی قسمیں، سنت کی دو قسمیں ہیں. پہلی بات یہ سمجھیں کہ سنت کیا ہے. سنت کا اس مفہوم کے متعلق میں بات کر رہا ہوں کہ سنت یہ وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے پوری کی پوری شریعت کو بیان کرنے کے لیے جو شریعت آپ وسلم لے کے آئے ہیں، دین اسلام آپ وسلم نے جو بیان کیا ہے اس اسلام کو، اس دین کو، کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس دین کی تفصیلات کیا ہیں، اسے کہتے ہیں سنت. یہ وہ راستہ ہے جس سے شریعت کی وضاحت ہوتی ہے. اس لیے امام بربہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنہ، والسنہ هي الاسلام. اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے، یعنی سنت کے بغیر آپ اسلام کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اسلام کے بغیر سنت ہو ہی نہیں سکتی، کہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. سنت کے دو قسمیں ہیں. میں صرف ایک چیز فوکس کروں گا اور وقت نہیں، ہماری بات لمبی ہو جائے گی. اس اعتبار سے تو پورا دین سنت ہے نا، اس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، یہ سب سنت ہے. لیکن میں یہاں پر مختصراً دو چیزوں پر بات کروں گا، السنت الفعلیہ پہ، وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا جو چھوڑا ہے. تو اس اعتبار سے سنت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک السنت الفعلیہ، فعلی عملی سنت، یہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، چاہے ان کا تعلق عبادت سے ہو، عقیدے سے ہو، معاملات سے ہو. جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ ہمارے لیے دین بن چکا ہے، اور جو چھوڑے ہیں وہ بھی ہمارے لیے دین بن چکا ہے، ان کو چھوڑنا. السنت الفعلیہ، سنت الفعلیہ میں سے جو ایک قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. صرف دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو حکم ہے نا. شریعت کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، نمبر ایک امر، نمبر دو نہیں، نمبر تین خبر. امر یعنی حکم، اور یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. نہیں یعنی منع کرنا، یہ تحریم کے لیے ہوتا ہے. اور خبر تصدیق کے لیے ہوتی ہے. یہ شریعت کی بنیاد ہے، پوری شریعت، چاہے عقیدے کے معاملات، عقیدے کے مسائل ہوں، چاہے عبادات کے مسائل ہوں، چاہے معاملات کے مسائل ہوں. کسی چیز کا ہمیں حکم دیا گیا، کسی چیز سے منع کیا گیا، اور بعض صرف خبریں ہوتی ہیں. ہمیں حکم دیا گیا توحید کا، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَعْبُدُوا اللَّهَ حکم ہے، امر ہے، اور توحید فرض ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَلَا تَعْلَقَ، کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، یہ نہیں ہے. اور نہیں تحریم کے لیے ہوتی ہے، اور سب سے بڑا محرم شرک ہے، سب سے بڑا حرام شرک ہے. اللہ خبر دی ہے الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، یوم الآخر آخرت کا دن، یہ خبر ہے، یہ حکم نہیں ہے. خبر کی تصدیق کی جاتی ہے کہ آخر کا دن آئے گا. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، قارعہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا نام ہے. خبر دی گئی ہے اس دن میں کیا ہوگا، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. یہ سارے کے سارے اخبار ہیں، اور خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے، یاد رکھیں تصدیق کرنا فرض ہے. تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے، اور امر کی اور نہیں کی اتباع کی جاتی ہے. میں بات کروں گا اس میں السنت الفعلیہ جو پہلے قسم ہے، آپ وسلم کا فعل مطلق، صرف فعل قول کے علاوہ، کیوں قول تو ہم جان چکے ہیں، یا تو امر ہے یا نہیں یا خبر ہے، تو آپ وسلم کا فعل کا کیا حکم ہے؟ نبی اکرم وسلم کے افعال جو ہیں اس کے مختلف قسم، مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے نمبر ایک جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن مجید کے کسی مجمل مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، مجمل یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے، جو بغیر وضاحت کے جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرو اور زکات دو. نماز کیسے قائم کریں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن کیسے پڑھیں اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ جو صحابہ کرام نے ہمیں بیان کیا ہے، وہ طریقہ اپنانا فرض ہے. چاہے نفل کی نماز ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے، چاہے فرض نماز ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے. یعنی کہ فرض نماز تو ویسے پڑھیں گے، نفل نماز اپنی مرضی سے پڑھیں گے نہیں. تو اس طریقے کی اتباع کرنا واجب ہے، فرض ہے. وہ عمل جو پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن مجید کے کسی ایسے مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے جس مسئلے کی وضاحت ضروری تھی. نمبر دو، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عبادت کی نیت سے، اور بغیر قرآن مجید کی کسی مجمل یا غیر واضح چیز کی وضاحت کے لیے، دو قید ہیں، ایک تو عبادت کے لیے، نمبر دو قرآن مجید کی غیر واضح چیز کو واضح کرنے کے لیے نہیں. یہ جو عمل کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہتے ہیں، اس کا حکم ہے مستحب. مستحبات اور سنن سارے اس زمرے میں آتے ہیں، جیسا کہ فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھنا، یہ سنت ہے. اور عبادت کی نیت سے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمارے لیے دین بن چکا ہے. دوسری مثال حجر اسود کو بوسہ دینا، پورا کعبہ ہے، پورے کعبے میں سے صرف ایک جگہ پر بوسہ دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے حجر اسود، تو یہ سنت ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے. کوئی شخص اگر طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن بوسہ نہیں دیتا حجر اسود کو، اس کا حج عمرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے. لیکن اگر کوئی شخص نماز میں بغیر رکوع کی نماز پڑھ لے جان بوجھ کے، اس کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے رکوع روئے فرض ہے، رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کا حکم مستحب ہے. تیسری قسم کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا ہے، وہ عمل جو عادت کے طور پہ کیا ہے، عبادت کے نیت سے نہیں، عادت ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کی مثال عمامہ پہننا سر پہ، انگوٹھی پہننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص چپل نعال پہنتے ذات الشراکین، وہ چپل پہننا، یہ عادت ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کپڑوں میں سے ازار اور رداء، تہبند اور چادر، تہبند اور کرتا پہننا، یہ عادت ہی، عرب ایسے زندگی بسر کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان چیزوں میں کرنا مباح ہے، جائز ہے. آپ پگڑی پہننا چاہتے پہنے، آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی یا یہ سنت ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے، خاص اور کوئی اور شخص وہ عمل نہیں کر سکتا. اس کی مثال پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار سے زیادہ شادیاں کی ہیں. کسی بھی مسلمان کے لیے چار سے زیادہ شادیاں کرنا حرام ہے. تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. کس چیز میں؟ جس کا ہمیں حکم دیا گیا, وہ نہیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں, اور ان خصائص میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے جس شخص نے بھی پانچویں شادی کی وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے. پتہ ہے کیوں؟ حالانکہ کبیرہ گناہ ہے. علماء فرماتے ہیں جو شخص پانچویں شادی کرتا ہے وہ کافر ہے. کیوں؟ کوئی جانتا ہے؟ دیکھیں کبیرہ گناہ کوئی بھی کرے تو کافر نہیں ہوتا, کبیرہ گناہ ہے. خلاف ورزی تو ہے, لیکن سود خور بھی تو خلاف ورزی کرتا ہے نا, زانی بھی خلاف ورزی کرتا ہے. شریعت سازی کیسے کی؟ تو کیا سود خور شریعت سازی نہیں کرتا؟ دیکھیں پانچ سے زیادہ حرام اس پہ اتفاق ہے نا, کفر کیوں ہے؟ ایک فرق ہے سود خور میں اور اس شخص میں جو پانچویں شادی کرتا ہے. بارک اللہ فیک. الاستحلال, کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل کرنا کفر ہے. دیکھیں زانی جانتا ہے کہ زنا حرام ہے, وہ کمزور ہے زنا کرتا ہے, وہ جانتا ہے کہ حرام ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ زنا حلال ہے اور کرے بھی نہیں, یہ کافر ہے. زنا کرتا نہیں ہے لیکن عقیدہ کہ زنا حلال ہے, شراب حلال ہے اور پانچویں شادی بھی حلال ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا پانچویں شادی حلال ہے, کہا ہے اس نے, زبان سے نہیں کہا, عملاً کیا ہے. کیونکہ بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ نکاح نہ ہو, اور نکاح تو ہے حرام. اس نے کہا نکاح حلال ہے. تو یہ چوتھی قسم جی ہے, بعض ایسے عمل پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حرام ہے, ہم نہیں کر سکتے. دوسری قسم کی سنت ہے سنت الترکیہ, وہ سنت یا وہ اعمال جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیے. اور سنت ترکیہ یہ ہر وہ چیز ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا جن کا تعلق عبادات سے ہے, جن کا تعلق دین سے, صرف عبادات سے نہیں, عقائد عبادات معاملات سے ہے, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے. اور چھوڑنے کی وجہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر بھی سکتے تھے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اس قید کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں چھوڑی ہیں چھوڑنے کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کر بھی سکتے تھے لیکن پھر بھی چھوڑا ہے. اسے کہتے ہیں السنت الترکیہ, ترک کرنے سے, ترکیہ, ترکیہ نہیں, ترکی نہیں, ترکیہ. وہ فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیے, یہ چھوڑنا بھی ہمارے لیے دین ہو گیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہوا جس کی تکمیل ہو چکی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکمیل ہو چکی ہے, اور یہ دین ہر وہ چیز جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے, اور ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے جس کا تعلق دین سے ہے, دنیا سے نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی پہ سوار کبھی نہیں ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عینک نہیں پہنتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعض وہ چیزیں کرتے جو ہم آج کرتے ہیں. تو دین سے ہی, دنیا سے اس کا تعلق ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں گاڑی ہوتے تو ضرور سوار ہوتے, عینک ہوتے تو ضرور آپ اصل استعمال کرتے اگر ضرورت پڑتی. تو یہ ان کا تعلق دنیا سے, دین سے نہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کے تعلق دین سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے, کہ ہو سکتا ہے دین سے تعلق یہ چھوڑ بھی دیا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. اس کی تفصیل دیکھیں ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں چھوڑ دی ہیں, عقل کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں تو وہ کرنی چاہیے تھی, لیکن ہماری عقل چھوٹی ہے بیچاری، بیچاری عقل ہے، یہ عقل یاد، ہر وہ عقل بیچاری اور مسکین ہے جو شریعت کی عینک سے نہیں دیکھتی، جو شریعت کی حد سے، جو شریعت کی حد کے اندر نہیں رہتی، وہ مسکین عقل ہے. دیکھیے عام عقل کیا کہتی ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی اور نہ ہی اذان دینے کا حکم دیا ہے. اگر ضرورت ہی کہ نہیں عید کی نماز کے لیے، پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے کہ کب نماز شروع کب ختم ہوئی، پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اذان سنتے نہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی شروع ہوئی یا نہیں ہوئی. صرف تکبیریں سنتے ہیں ہم لوگ، فجر کی نماز سے تکبیریں شروع ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بس ابھی نماز نہیں ہوئی. اور اللہ شکر کہ آج کل مائکروفون موجود ہے تو تکبیر کی آواز ہے، تکبیر کی آواز جاتی ہے تسلی ہوتی ہے ابھی تیار کر کے جانا ہے. جو ہی تکبیر کی آواز بند ہوئی تو پریشانی، اب نماز شروع ہو گئی ہوگی، کہ دیر نہ ہو جائے. پریشانی اس چیز کی ہے کہ دیر نہ ہو جائے، اسی لیے نہیں کہ ایک نماز کیوں پڑھنی ہے. تو عقل کیا کہتی ہے اس کی عقل کو؟ کہ اذان ہونی چاہیے تھی. اگر عام فرض نماز میں اذان دینی چاہیے تو عیدین کے لیے بھی نماز کے لیے اذان ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، ہمارے لیے سنت ہو گئی چھوڑنا کہ ہم بھی اذان نہیں دیں گے عید کی نماز کے لیے. اور آپ دیکھتے ہیں آج تک کوئی دیتا ہے عید کی نماز کے لیے اذان؟ کوئی دیتا ہے؟ کوئی نہیں. دوسری مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت کا ثواب فرد اکیلی نماز سے 25 اور دوسری نماز 27 گنا زیادہ ہے، زیادہ ثواب ہے. لیکن سنت نماز کے لیے با جماعت نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ ہم سنت کے لیے داخل ہوئے، ہم چار پانچ اکٹھے ہو کے با جماعت نماز پڑھ لی، فجر کی دو سنتیں مثال کے طور پہ، کبھی پڑھتے ہیں با جماعت؟ کیا خیال ہے؟ حدیث میں تو آیا کہ صلاۃ الفرد صلاۃ الجماعت خیر من صلاۃ الفرد، کہ جماعت کی نماز بہتر ہے، افضل من صلاۃ الفرد بسبع وعشرین درجہ، دوسری بات 25 درجہ، 27 گنا اور 25 گنا زیادہ ثواب ہے. تو اگر کوئی شخص آگے کہے نہیں میں فجر کی سنت یا ظہر کی سنتیں با جماعت پڑھنا چاہتا ہوں، آئے جماعت کرتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل درست ہے؟ نہیں، اس کی نماز درست ہے، نماز باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو چھوڑا ہے، تو یہ چھوڑنا ہمارے لیے دین بن چکا ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ بدعتی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی نہیں منائی. خوشی منائی ہے؟ کوئی جشن منایا ہے کہ 12 ربیع الاول میری ولادت کا دن ہے، اس میں خوشی منانی چاہیے؟ نہیں، چھوڑا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی منا سکتے تھے کہ نہیں منا سکتے؟ کوئی رکاوٹ تھی؟ کیا رکاوٹ تھی؟ اگر اس میں خیر ہوتا تو آپ سب ضرور کر کے جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد نہیں منایا، اور نہ ہی کو صحابہ نے منایا ہے. چوتھی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کے وقت جہاد نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا. جب کمزوری تھی، ضعف تھا، تو جہاد نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک دو، جہاد نہ کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچتے ہوئے، یعنی تکلیف کی انتہا، عذاب کی انتہا. عمار بن یاسر کے پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ مجمعین ستایا جاتا، کوڑے مارے جاتے، پتھروں پر گھسیٹا جاتا، جسم پر زخم لگائے جاتے. اور ان کی والدہ ماجدہ سمیع اللہ تعالیٰ عنہا کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا، دو ٹکڑوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اور دعا کرتے تھے جو کر سکتے تھے اس وقت، صبرن آل یاسر فإنما وعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت کا وعدہ سچے اللہ تعالیٰ کا. ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پیارے نہیں تھے؟ کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں واللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانا چھوڑا، جہاد چھوڑا، تو ایک کمزوری کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی نہیں آیا. اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ کہیں کی حکمت نہیں ہے کہ کمزوری کے وقت میں ہاتھ اٹھانے کا حکم دیتا ہے. یاد رکھیں یہ دن فطرت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے. جنگ بدر میں کس نے مدد کی؟ کیسے فتح ہوا؟ مسلمانوں کی کامیابی ہوئی. کیا 313 1000 کے سامنے کوئی طاقت ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. فرشتے نازل کیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مدد کی مسلمانوں کی. تو بات طاقت اور ضعف کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی جو مکہ میں بھی ہو سکتی تھی, لیکن بات حکمت کی ہے. جب کمزور ہیں یہاں پہ, نہ تو ان کے پاس مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے, نہ ان کا کوئی اپنی زمین ہے, نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کر سکتے ہیں, نہ کوئی اپنی جگہ ہے. یہاں پر اگر وہ جہاد کریں گے تو کس کے خلاف کریں گے اور کہاں پہ رہیں گے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو زمین عطا فرمائی مدینہ کی, زمین بھی مل گئی اور وہ لوگ بھی مل گئے, ماننے والے بھی مل گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی بھی تھے, ان کے سردار بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی ماننے کے لیے تیار تھے, اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اس تربیت کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیا اب جہاد کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑا تھا اس وقت, آج امت کے لیے جہیز نہیں کہ وہ کرے. آج امت میں کمزوری ہے اور جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ وہ سنت ترقی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اس وقت چھوڑی تھی, اور آج اس زمانے میں اس ظلف کی حالت میں ہاتھ اٹھانا کافروں پر جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں سنت الترکیہ کی چند مثالیں جو امت میں موجود ہیں وہ یاد رکھیں. اس سنت ترکیہ پر عمل کرنے, اس سنت ترکیہ کو نہ جاننے کی وجہ سے آج امت اس مور پر کھڑی ہے جہاں پر ذلت اور رسوائی کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ سنت ترکیہ کو نہ جاننے کی وجہ سے اور نہ جاننے کی جہالت کی وجہ سے وہ سنت ترکیہ پر عمل کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا غضب, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس امت پر موجود ہے جب تک کہ وہ اسے عمل کرتی رہے گی. اس کی پہلی مثال, اور کتنی مثالیں ہو گئی, میں عقیدہ کی مثال کرتا ہوں, چند مثالیں مقدمہ تھی, اب اسی ایسی مثالیں اور میں بیان کرتا ہوں, کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں. بعض چیز ایسی جو ہم نہیں جاننا چاہتے, یہ ہم جان نہیں سکتے, یا بعض لوگ جانے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر یہ چار مثالیں دیکھیں اور ابھی جو مثالیں بیان کروں, دونوں ایک جیسی, فرق نہیں ان میں. عقیدے کے تعلق سے بعض ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے اور امت نے اس عقیدے کو اپنایا ہے. اس کی مثال, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا پیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو بیان کیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ قرآن نازل ہوا, نحن اقرب من حبل الورید وهو معكم اينما كنتم, آپ وسلم پڑھتے تھے, صحابہ کا سناتے تھے. لیکن کیا ایک مرتبہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ تو یہ عقیدہ, یہ سمجھ, یہ سوچ, یہ فہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی, کیونکہ یہ اس کی دلالت ہی موجود نہیں ہے ان آیات میں. اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا, کیا کسی اور کے لیے جائز ہے کہ اسے آج اپنائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ایک لوڈی سے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لوڈی نے جواب دیا ایسے اشارہ کر کے, فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, یعنی عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے قرآن مجید میں, الرحمن علی العرش استوى. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عقیدہ اپنایا؟ الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور کس عقیدے کو چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آج امت میں سوال کریں کسی سے, کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے, یہ باطل عقیدہ ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ بیان کر سکتے تھے, کوئی رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ عقیدہ ہے ہی باطل, تو بیان کیوں کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب حق بیان کر دیا تو کافی ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, یہ کافی ہے. دوسری مثال, اور یاد رکھیں جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے بھائی, بڑی خطرناک بات ہے, واللہ بڑی خطرناک بات ہے. جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے, کیونکہ اس نے قرآن مجید کی تکذیب کی ہے بغیر دلیل کے. اور یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ کافر ہے. جس نے, اللہ رحم کرے, نہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے آپ کے گھر میں پڑھ لیں. جس شخص کے یہ عقیدہ دار اسلام سے خارج ہے, اور یہ امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے اور امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جگہ موجود ہے کہ اس کی گردن قلم کر دینی چاہیے, دار اسلام سے خارج ہے. امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اپنی خلق سے بالکل دور ہے, اور یوں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے. یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ بن مبارک مشہور عالم, مشہور سلف کے مشہور فقیہ, زاہد عابد عالم, لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. ابن القیم ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے, شیخ ابن باز فرماتے ہیں وہ کافر ہے, لجنۃ الدائمہ میں فتویٰ ہے لجنۃ الدائمہ میں کہ جو جنہوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ کافر ہے. پھر امام ابو حنیفہ سے یہ سوال کیا گیا کہ امام صاحب آپ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہو معکم اینما کنتم, تو اس کا پھر کیا معنی ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس کا معنی یہ, جیسا کہ کوئی شخص اپنے اہلیہ کے ساتھ ایک جگہ پہ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسے پوچھا جاتا اب کس کے ساتھ آئے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا ہوں, اور اس وقت اس کے ساتھ ہوتے بھی نہیں ہیں. یعنی آپ سفر پہ جاتے ہیں اپنے اہلیہ کے ساتھ, وہ ہوٹل میں اپنے گھر میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے, اور کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے آپ کس کے ساتھ آئے, آپ کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آیا ہوں, اس وقت پوچھنے والے جو آپ سے پوچھتے وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے بیوی بچے جو آپ کے میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ میں ہیں, وہ اپنے گھر میں بیٹھے یا ہوٹل میں بیٹھے. تو عربی زبان معیت ضروری ہے کہ مجھ سے مخالطہ ہو, کہ آپ کے ساتھ یعنی آپ کے جسم کے ساتھ موجود ہو, ہرگز نہیں. میرا یہ فہم ہے سلف کا, فہم سلف اس طریقے سے اس کو سمجھا ہے. اور ابن القیم کی مشہور کتاب ہے العلو, اب اس ذرا کتاب کو پڑھیں اور علماء کے قوال دیکھیں کہ شیخ صاحب نے تقریباً کتنے قول ہیں, سینکڑوں قول بیان کیے علماء کے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ جگہ موجود ہے باطل عقیدہ ہے, اور علماء سلف کے اقوال بیان کیے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ اکثر مسلمان آج امت میں اکثریت کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر کیسے راضی ہوگا؟ یہ قوم کب کامیاب ہوگی؟ جب یہ پتہ بھی چل چکا ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے, کفری عقیدہ ہے, پھر بھی اس کے ارتکاب کرنا چاہتے ہیں, پھر بھی اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں دیتا, پتہ نہیں فرمائے گا, یاد رکھیں. دوسری مثال عقیدہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا. کیوں؟ کیونکہ تشبیہ لازم آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی, اسماء و صفات بیان کی ہیں, احادیث میں بیان کی ہیں, ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو ظاہر پہ لا لینا, اس کا معنی کچھ اور ہے دوسرا معنی لے لینا. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت ہے, اللہ تعالیٰ کا صفت ہے. ہاتھ کا معنی کیا ہے؟ جسے پکڑا جاتا ہے معروف ہے. ہاتھ کیسا اللہ ہم نہیں جانتے کیسا ہاتھ ہے, مخلوق کے ہاتھ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کا ہاتھ کیسا ہے, انسان کا ہاتھ کیسا ہے, چیوٹے کا ہاتھ کیسا ہے, ہم نے دیکھا تو بولا ہے. اور جو چیز ہم نے دیکھی نہیں, جانتے ہی نہیں, کہیں سے خبر بھی نہیں ہے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کی کیفیت اللہ علیہ نہیں جانتے. ہاتھ ہے, جی ہاتھ ہے, نہیں, ہاتھ کا مطلب طاقت اور قدرت ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ اگر ہاتھ کا مطلب قرآن مجید کی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بل یداہ مبسوطتان, کہ اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کشادہ ہیں, اگر یہ معنی ہوتا کہ نعمت اور قدرت ہے تو آپ سب ضرور بیان فرماتے. اگر یہاں پر یہ معنی بھی ہو, لیکن اس آیت میں آپ کیا کہیں گے؟ سورہ سات آیت 75 میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابلیس تو نے آدم کو کیوں سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا؟ سبحان اللہ. اگر طاقت اور قدرت معنی ہوتی, نعمت معنی ہوتی ہاتھ کی, تو اللہ تعالیٰ صرف دو نعمتیں ہیں, دو قدرتیں ہیں, دو طاقتیں ہیں بس جس سے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تعالیٰ نعمتیں گنتے رہو گے گنتی فنا ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہیں, ان کا انکار کرنا چاہے کلی انکار ہو جیسے کہ جہمیہ نے کیا اور معتزلہ نے کیا, یا جزوی انکار جیسے کہ اشعری ماتوریدی نے کیا, یہ عقیدہ جو ہے یہ باطل عقیدہ ہے. اور آج امت میں اکثر لوگ ماتوریدی ہیں, تعجب کی بات ہے, والله دکھ کی بات ہے میرے بھائی, ماتوریدی عقیدہ رکھتے ہیں, اشعری عقیدہ رکھتے ہیں, وہ عقیدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی نہیں کیا, وہ عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. صحابہ کرام نے کبھی جرت نہیں کی. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا رحیم ہے بغیر رحمت کے, علیم ہے بغیر علم کے, کبھی نہیں فرمایا. واللہ کبھی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے, اور نہ کسی سلف میں سے کسی عالم سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ دیکھ لیں, امام مالک کا عقیدہ دیکھ لیں, امام شافعی کا عقیدہ دیکھ لیں, امام حنبل حنبل کا عقیدہ دیکھ لیں, امام سفیان ثوری کا عقیدہ دیکھ لیں, سفیان بن عیینہ کا دیکھ لیں, اوزاعی کا دیکھ لیں, حمادین ہیں, رازیین ہیں, ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی سلف میں علماء ہیں ان کی کتابیں دیکھیں آپ, عقیدے پر انہوں نے جو بات کی ہے کہیں پر ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعویل کی ہوئی, تحریف کی. یہ بد عقیدگی کب آئی؟ جب ہم نے اس چیز کو اپنایا جو صحابہ وسلم نے چھوڑا. تیسرے قسم عقیدے میں جو غلطی ہے, یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے بیچ میں کچھ ایسی ذاتیں ہیں جو وسیلہ ہیں جن کے بغیر اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے. یہ بد عقیدگی آج امت میں موجود ہے کہ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عقیدہ موجود تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیغام کیا ہوتا تھا؟ ہمیشہ کے کیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا بیان کرتے اللہ تعالیٰ کا فرمان؟ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں, اے میرے پیار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں. اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان, جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. بیچ میں کون ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے, پورا قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ, جب بھی سوال کیا جاتا ہے جواب میں اللہ تعالیٰ قل کا جواب دیتے ہیں. یسألونک عن المحیض قل هو اذى, یسألونک عن الاہلہ قل هي موقیت للناس والحج, یسألونک ماذا ينفقون قل العفو قل قل قل. واحد جگہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن قل کا ذکر نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَقُلْ إِنِّي قَرِيب, نہیں إِنِّي قَرِيب. کیا پیغام دے رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو قرآن مجید کے تدبر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر قل جیسے دوسرے آیات میں تھا یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں کوئی تیسری ذات ہے ہی نہیں. ہم وسیلے کے منکر نہیں, وسیلہ شرع وسیلہ موجود ہے شریعت میں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنائے. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارو ان ناموں سے, یا رحمان ارحمنی, یا کریم من علی بفضلک, یہ دعا مانگے, یہ وسیلہ ہے. انسان اپنے نیک و صالح اعمال وسیلہ بنا سکتا ہے. نماز آپ نے پڑھی جمعے کی, آپ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے میرے بچے کو کامیابی عطا فرما امتحان میں, اے اللہ تعالیٰ میں نے جو صدقات و خیرات دیے ہیں ان صدقات و خیرات کے بدلے اللہ تعالیٰ میرے مریض کو شفا عطا فرما. یہ توسل جائز ہے, یہ شرعی طریقہ ہے, یہ کچھ آپ وسلم نے دیا ہے. اور قصہ مشہور ہے صحیح بخاری کا میں, قصہ جو ہے تین ان لوگوں کا جو سفر میں جا رہے تھے, شدید بارش ہے اور غار میں جا کے چھپ گئے, وہ پتھر ایک چٹان گر گئی, راستہ بند ہو گیا. ان تینوں نے کس چیز کو وسیلہ بنایا؟ کیا اپنے نبی کو وسیلہ بنایا؟ یہ بن اسرائیل میں سے قوم تھی, بن اسرائیل کی قوم تھی. بن اسرائیل جانتے ہیں کہ اکثر انبیاء کہاں آئے ہیں؟ بن اسرائیل کے قوم میں آئے ہیں. ایک مرتبہ بھی ان میں سے کسی شخص نے نہیں کہا اے اللہ تعالیٰ موسیٰ کے صدقے ہمیں نجات عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے صدقے ہمیں نجات عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ ابراہیم کے صدقے ہمیں نجات عطا فرما. وسیلہ کسے بنایا؟ اپنے عمل کو وسیلہ بنایا. ان تینوں نے مل کے ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین تھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا, اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے میرے یہ عمل قبول فرمایا اور خالصتاً تیرے لیے تھا اور تو نے قبول فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عمل, سبحان اللہ, ہم اس عمل کو وسیلہ بناتے ہیں, اس عمل کے بدلے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. وہ چٹان تھوڑی سی ہلی. دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک کزن تھی مجھے بہت پیاری تھی, میں اسے زنا شادی کرنا چاہتا, شادی نہ ہو سکی, میں اسے زنا کرنا چاہتا تھا, ایک وقت وہ میرے ہاتھ میں بھی آئی اور اس انداز اس کے قریب بیٹھا جیسے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے, لیکن اس عورت نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کی مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, میں تم پر حرام ہوں. لا تفض الخاتم الا بحقه تمہارا حق نہیں تو مجھے ڈر آیا اے اللہ تم تجھ سے ڈر گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور اسے وہ پیسے بھی دے دے جو اسے واپس کر دی جو میں اسے جو پیسے دیے تھے وہ بھی واپس نہیں لیا میں نے یہ اس کی حاجت تھی اللہ تعالیٰ اگر میرے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما وہ چٹان اور ہل جاتی ہے وہ تیسرے شخص نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آیا تھا میرے پاس اس نے کام کیا اس کی کچھ اجرت باقی تھی چند بکریاں تھیں وہ لے کے نہیں گیا وہ چلا گیا میں نے اس کی ان بکریوں سے تجارت کی اور وہ اتنی زیادہ ہو گئے کہ میرا سارا کاروبار انہیں کی بنیاد پہ تھا وہ شخص کئی سال کے بعد آتا ہے اور مجھ سے اپنا حق مانگتا ہے تو میں نے اس شخص کو یہ کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنے بھی مال ہے سب تمہارا ہے بکریاں ہیں اونٹ ہیں گائے جو کچھ بھی سب تمہارا ہے تو وہ شخص سارے کا سارا لے کے مجھے ایک چیز بھی نہیں دی اور میں نے اسے دے دیا صرف تیرے ڈر سے اے میرے رب اگر میرے اس عمل کو تو نے قبول فرمایا تو ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرما اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے وہ پوری کی پوری چٹان ہل گئی جس کو تین لوگ اپنے بازو کی طاقت سے نہ ہلا سکے ان کے نیک عمل نے اسے ہلا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اسے کہتے ہیں کن فیکون یہ طریقے دے کے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بیان کر کے گئے ہیں کہ جب مصیبت ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کسی نبی کو نہ پکاریں کسی کو بیچ میں نہ لے کے آئیں سفارش کرنی بھی تو نیک اعمال کو سفارش بنا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کسی نیک اور بزرگ سے دعا کرانا یہ وسیلہ جائز ہے آپ امام مسجد کو جا کہتے ہیں اپنے استاد کو یا اپنے دوست بھائی کو کہتے ہیں کسی عام مسلمان کو کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے جائز ہے کیا مشکل ہے اس میں تو دعا کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں لیکن کبھی علی مشکل کشا ہے کبھی غوث حاجت روا ہے کبھی پاک پتن والا اولاد دیتا ہے کبھی اجمیر والا شفا دیتا ہے وہ پھر مانگتے انہیں سے پھر کہتے ہیں ہم نے تمہیں وسیلہ بنایا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ براہ راست شرک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی ذاتوں کو وسیلہ بنانا جائز ہو تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جاتے ہیں امت کو پھر صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے ہیں کیا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نبی کو پکارا ہے اے اللہ تعالیٰ ابراہیم کے صدقے اے ابراہیم میری مدد عطا فرما مصیبت میں کیوں ابراہیم اللہ کے پیارے نبی نہیں تھے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھ کے بتایا امت کو وہ ابراہیم الذی وفا اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم نے وفا کی ابراہیم نے قصہ بیان نہیں کیا کیا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پکارا کیا کبھی صحابہ نے کسی اور نبی کو پکارا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ کو پکارا یا جبرائیل علیہ السلام کو پکارا تو یہ بدعقیدگی کب آئی جب اس راستے کو اپنایا گیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا جسے صحابہ کرام نے چھوڑا اور بھی بہت مثالیں ہیں بدعقیدگی میں تین کافی ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے جتنی بدعقیدگی پھیلے آپ یاد رکھیں یہ ہر وہ چیز ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے صحابہ کرام نے چھوڑا اور بعض لوگوں نے آج اسے اپنایا ہے اور اسے دین بنا کے رکھا ہے عبادات میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اور بعض لوگوں نے اپنایا ہے اور عبادات میں مثالیں دے چکا ہوں کہ عید کی نماز سے پہلے اذان عبادات میں سے اس کا تعلق ہے آپ سب نے چھوڑا ہے اس کو استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں ہے اذان سے پہلے درود پڑھنا درود کی فضیلت تو ہے لیکن اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ سب نے چھوڑا ہے صحابہ کرام نے چھوڑا ہے تو ہم کیسے اس کو اپنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ضعف کے وقت جہاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے آج بعض لوگ اسے کرتے ہیں اور امت میں فساد اور فتنہ پھیلا ہے تیسری نمبر پہ منہج ہم شریعت پہ کیسے عمل کریں جو طریقہ راستہ ہمیں آپ سے ہم دیکھے گئے ہیں اسے منہج کہتے ہیں اور یہ سنت مترادف بھی ہے اور سنت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر ہم قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں عبادات عقائد میں عبادات میں معاملات میں ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے ہمارے عبادات کیسے ہونے چاہیے ہمارا رہن سہن ہمارے اخلاقیات ہم شادی بیاہ کے مسائل خرید و فروخت کے مسائل ہم کیسے زندگی بسر کریں ایک راستہ ہے یہ راستہ صراط مستقیم کا، اور اس راستے پہ چلنے والے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء صالحین ہیں، انبیاء اور انبیاء کے متبعین ہیں. اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دوسرا راستہ اپنایا، وہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. تو منہج کے اعتبار سے بعض لوگ نئے راستے ڈھونڈے ہیں، صحابہ کرام اور سلف کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے اپنائے ہیں. کہنے کو تو وہ یہ کہتے کہ ہم حنفی ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے کہ ہم اصول میں اشعری ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں. فروع میں حنفی ہیں، اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں. مجھے یہ بتائیں، اصول یعنی عقیدہ، فروع یعنی عبادات و معاملات، اور طریقتاً یعنی منہج. اصول کسی اور سے لیے، فروع کسی اور سے لیے، اور طریقہ کسی اور کے لیے. اگر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نہیں؟ عقیدہ تھا، عبادات و معاملات بھی تھے، اور ایک راستے میں جو جس پر چلتے ہوئے شریعت پر عمل کرتے تھے. تو صحابہ کرام کے اصول کیا تھے، صحابہ کرام کے فروع کیا تھے، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، اصول یہ تھے کہ کسی خاص شخص سے اصول لیے، یہ خاص صحابی کے اصول لیے، اور فروع کسی اور کے لیے، اور طریقہ کسی اور کے لیے؟ نہیں، ایک ہی راستہ مستقیم تھا. دیکھیں، ان کے اصول، ان کے فروع، اور ان کا سلوک، ان کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. عقیدہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، عبادات کا طریقہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور طریقہ بھی وہی جو جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تابعین نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے راستے کو اپنایا، اسی راستے کو اپنایا، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اور سلوک اور اخلاقیات میں بھی. اتباع التابعین کے راستے کو اپنایا، ان کے شاگردوں نے اپنے استادوں کو راستے کو اپنایا. امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل، شافعی، ان ساروں نے کس کے راستے کو اپنایا؟ سلف کے. دیکھیں، صحابہ کرام ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، اور گزرے اچھے لوگوں کو عربی کہتے ہیں سلف، اور سلف و تابعین کو سلف ہی کہتے ہیں. تو یہ سلف ہے، یہ ہمارے سلف ہیں. چاروں امام ہمارے سلف ہیں، محدثین ہمارے سلف ہیں، تابعین ہمارے سلف ہیں، صحابہ ہمارے سلف کے سردار ہیں. تو جس نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنایا ہے، تو اس نے اس راستے کو اپنایا جس کو چھوڑا ہے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. اس کی مثال دیکھیں. نمبر ایک، کسی دوسرے نبی کے راستے کو اپنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، لیکن کسی دوسرے نبی کے راستے کو اپنانا. کیا کسی صحابی نے طریقہ ابراہیمی اپنایا ہے، طریقہ عیسوی، طریقہ موسوی اپنایا ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا ایک ورقہ دیکھتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب کے ہاتھ میں، اسے پڑھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں اس حالت میں، تو سید عمر کو حکم دیتے ہیں، عمر تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو گئی ہے. تو فوراً سید عمر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس ورقہ کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جاتا، ما وسعہ الا اتباعی، کہ اس پر بھی میرے اتباع فرض ہوتی. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے کبھی کسی دوسرے نبی کے راستے کو نہیں اپنایا، نہ تابعین نے صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور کے راستے کو اپنایا، نہ اتباع التابعین نے اتباع تابعین کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کو. ہاں، اس زمانے کے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے صحابہ اور سلف کے اور تابعین کے راستے کو چھوڑا. ان کو کہا جاتا تھا اہل البدع، بدعتی، اہل سنت میں سے نہیں تھے. وہ جہمی موجود تھے، معتزلی موجود تھے اس زمانے میں، لیکن اس بہترین زمانے میں خوارج موجود تھے، رافضی شیعہ موجود تھے، لیکن وہ اہل سنت نہ تھے، اہل بدع تھے. کب اہل بدع ہوئے؟ جب انہوں نے اس راستے کو، اس منہج کو اپنایا جس کو صحابہ کرام نے چھوڑا تھا. کیا صحابہ کرام نہیں یہ راستہ لے سکتے تھے؟ جو راستہ خوارج نے لیا، جو منہج خوارج نے اپنایا صحابہ کرام زندہ تھے اس کے زمانے میں، یہ لوگ آئے سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے کی ابتدا ہوئی، سیدنا علی کے زمانے کی تقویت ہوئی، سیدنا علی کے زمانے کا خاتمہ ہوا، تھوڑے سے لوگ بچ گئے تھے جو آج تک بھی موجود ہیں امت میں. ان الحکم الا للہ، فیصلہ کا حق، حاکمیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی مسلمان کو شک و شبہ ہے؟ کسی کو شک و شبہ نہیں. صحابہ کرام بھی آیت پڑھتے تھے اور ان لوگوں نے اسے آیت کو پڑھا تو ان لوگوں نے کہا کہ فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ قرآن کے مخالف ہے، نعوذ باللہ. سیدنا علی بھی کافر ہیں اور سیدنا علی کے ماننے والے بھی کافر ہیں. کون؟ سارے صحابہ جو اس وقت موجود تھے. کہنے والے کون ہیں؟ ان کی جرات کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہے کون صحابہ کرام کے سامنے؟ واللہ ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، صحابہ کرام کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے وہ لوگ. اس کے باوجود بھی کہتے کہ اے علی تم اقرار کرو کہ تم کفر کا ارتکاب کہ تم کافر ہو، پھر ہم تمہیں معاف کریں گے. تمہاری جرت؟ شیر خدا سیدنا علی کے سامنے یہ بات کریں. لیکن سیدنا علی نے صبر کیا، ان کے سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا اور ان سے مناظرہ کیا گیا. 12,000 میں سے 4,000 توبہ کر لیتے، 8,000 پھر بھی ہٹ دربی کا شکار رہتے ہیں. ان کے خلاف سیدنا علی جنگ کرتے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد. ان میں سے عبدالرحمن بن ملجم انہی میں سے ایک شخص ہے جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، خارجی. اس منہج کو اپنایا جس صحابہ کرام نے چھوڑا تھا، اس راستے کو اپنایا جس صحابہ کرام نے چھوڑا تھا. دوسری یا تیسری مثال، عقل اور کلام کے طریقے کو اپنانا. کہ عقل جو کہتی ہے وہ سچ ہے اور عقل کے بھی شریعت کو سمجھ نہیں سکتے. اگر عقل کا شریعت کے اس نصوص سے ٹکراؤ ہو جائے، قرآن کی آیت یا حدیث سے ٹکراؤ ہو جائے، تو ہم عقل کو آگے کریں گے، کیونکہ عقل ہی نقل یعنی شریعت سے زیادہ مضبوط اور آگے ہے. کیا صحابہ کرام کی عقل نہیں تھی؟ عقل تھی کہ نہیں؟ کچھ شخص کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ بے عقل تھے؟ سبحان اللہ. کیا انہوں نے کبھی اپنے عقل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگے کبھی کیا؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے کبھی سوچا انہوں نے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود مسیح میں داخل ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے اجلس، بیٹھ جاؤ. کسی اور کہہ رہے تھے، سیدنا بن مسعود داخل ہو رہے ہیں دروازے میں، بیچ میں بیٹھ گئے، ایک ٹانگ دروازے کی اس طرف، دوسرے دروازے کی اس طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود دروازے کے درمیان میں بیٹھے. عبداللہ کیا کر رہے وہاں پہ؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آپ سے نہیں کہا، میں نے فلاں شخص کو دوسرے کو کہا کہ آپ کیوں وہاں بیٹھے، اندر آ جاؤ. سبحان اللہ. براہ راست بھی حکم نہیں ملا، پھر بھی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہے، سر جھکانا جانتے ہیں قرآن سنت کے سامنے. عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی کسی اور کو کہا ہوگا اندر جا کے بیٹھ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں. جراب میں مسا کرتے ہیں، جرابوں پہ، جراب کہاں سے خراب؟ نیچے خراب ہوتی ہے، اوپر سے خراب ہوتی ہے. اب مسا کہاں سے کرتے ہیں؟ اگر کرنا ہوتا تو نیچے سے کرتا، عقل اگر ہوتی تو نیچے سے کرنا پڑتا، تو ہم کہاں سے مسا کرتے ہیں؟ اوپر سے کرتے ہیں مسا. تو عقل کی گنجائش نہیں یہاں پہ. عقل شریعت کے سامنے، یاد رکھیں، کمزور ہے، لاچار ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقل کے حوالے کر دیتا، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں، آج کوئی زندہ نہ ہوتا، یہ دنیا کبھی چل نہیں سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے حوالے کیا ہے، اپنے عقل کے حوالے نہیں کیا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنے نفس کے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. پلک کتنی دیر میں جھپکتی ہے؟ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے، بے شک تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تیسری مثال غلط منہج کو اپنانے کی، رقص، ذوق، کشف، مجاہدہ، ریاضت، مراقبہ، رہبانیت کا راستہ، یہ اپنانا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، صحابہ کرام نے بھی چھوڑا. جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے تو آج دین کیسے بن سکتا ہے؟ واللہ دین نہیں بن سکتا. امام مالك معروف قولها ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكن اليوم دينا جو کچھ ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی واضح باتیں ہیں دو ٹوک باتیں ہیں اماموں نے اپنے شاگردوں تربیت ایسے کی ہے آج ان کے اقوال بھی محفوظ ہیں آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں مالکی ہوں کاش امام مالک کا عقیدہ تو اپنا لیتے نا آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں حنفی ہوں کاش امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تو اپنا لیتے دھوکے میں اللہ صرف دھوکے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ وہ حنفی ہیں نہ وہ اشعری ہیں نہ وہ ماتریدی ہیں وہ صوفی ہیں یہ صوفیت ہے لیکن ایسے گھمایا لوگوں کو کہ ان کو کہیں نہ کہیں کا نہیں چھوڑا نہ امام ابو حنیفہ کے عقیدہ کو لینے دیا اور نہ امام ابو حسن اشعری کے فروع اور عبادت کو لینے دیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے کہاں کس کی طرف گئے جو ان کو اچھا لگا اپنی عقل کو آگے کیا جو ان کی نفس کو اچھا لگا وہی لیا میرے مجھے اچھا لگتا ہے کہ امام حنیفہ کی جو فقہ اچھی ہے لے لیا اور عقیدہ جو ہے کس کا اچھا ہے دیکھا لسٹ دیکھی لوگوں میں 40-50-100 لوگوں کا نام ہے بیچ میں سے ہاں یار یہ ابو حسن اشعری کا عقیدہ اچھا لگتا ہے مجھے دوسرے کہ نہیں ابو مسلم مترد کا عقیدہ زیادہ اچھا ان کو لے لیتے ہیں بس ایک کتاب لکھ ماری اور یہ کہہ دیا کہ ہم اصول میں اشعری ہیں ماتریدی ہیں فروع میں حنفی ہیں اور طریقہ کس کا لے ہم طریقہ تو ہمارا ہی اچھا ہے نا اور طریقہ قبضہ لے لیا اور اس کے لیبل دے دیا طریقہ تو صوفی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے آج جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے واللہ قیامت کے دن یہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جو کوئی گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہ ہونے والے بھی سن لیں ان کے پاس کوئی عذر نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں کہ بھائی ہمیں تو یہی تو عالم ملے تھے کوئی ملا نہیں تھا ہمیں کسی نے کبھی بات ہی نہیں کی کسی نے کبھی ڈرائے نہیں ہے ہمیں کسی نے کبھی منع ہی نہیں کیا جو ان کا راستہ وہی راستہ ہمیں ملا ہے ہم تو ان کے بھی چلنا جانتے ہیں بس وہ کچھ جانتے نہیں ہم لوگ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہم نہیں جانتے ہم ان کو جانتے تھے ہرگز نہیں یہ اہل ذکر نہیں ہے یہ اہل باطل ہیں اہل بدعت ہیں اہل ذکر وہ ہیں جو اپنی باتوں میں کہتے ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ آپ زبان سے کہتے ہو کہ صحابہ کرام کا سب سے افضل راستہ ہے عملاً آپ صحابہ کرام کے راستے سے منہ کیوں موڑ کے زندگی بسر کر رہے ہو کیوں دور صحابہ کرام کے راستے سے اپنے مناہج کیوں بنا لیے ہیں اپنے راستے کیوں اختیار کر لیے ہیں اور بھی مثالیں ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے وقت بھی ختم ہو گیا ہے سنت کے آثار اور فوائد جو ہیں ہم سب جانتے ہیں میں صرف یاد دہانے کے لیے بات بیان کروں گا یہاں پہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی ایک تصنیف ہے بڑی پیاری تصنیف التمسک بسنۃ النبوی و آثارہ سنت نبوی کو مضبوط سطح میں رکھنا اور ان کا اثر مسلمانوں کی زندگی میں بہت سارے آثار ہیں ان میں سے بعض بیان کرتے ہیں نمبر ایک کہ انسان سنت کا متبع جانتا ہے کہ اس نے کسے اپنا امام بنایا ہے سید مرسلم کو اس نے اپنا امام بنایا ہے اور ایک ہی امام کے پیچھے سر جھکانا جانتے ہیں اور ایک امام کی اتباع کرنا جانتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار پیدا ہوتا ہے تعظیم پیدا ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا جاتا ہے دوسرا فائدہ کہ انسان جب اس راستے پہ چلتا ہے تو بدعت اس کے سامنے واضح نظر آتی ہے اسے اور بدعت کو چھوڑ دیتا ہے اور بدعت سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے نمبر تین سنت پہ عمل کرنے والا خود امام ہوتا ہے قدوہ ہوتا ہے لوگوں دوسروں کے لیے اور لوگ اسے محبت کر بیٹھتے ہیں کیونکہ جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ ظاہر الباطن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتا ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے اور وہ عبادات میں فراد اور نوافل میں سب سے آگے ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ اس کا آنکھ اس کی بنائی اس کے آنکھ اس کا کان اس کا ہاتھ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں اور حدیث کے آخر میں ہے تو پھر لوگ بھی اسے محبوب کر دیتے ہیں دوسری روایت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور تم بھی محبت کو فرشتوں کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس محبت پیدا کر دیتے ہیں تو متبع سنت لوگوں کے اچھا انسان ہو جاتا ہے نمبر چار متبع سنت، اتباع سنت سے انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، اس کے اخلاق اخلاق کریمہ بن جاتے ہیں، عظیم اخلاق والا انسان بن جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، کہ مومن میں سب سے زیادہ کامل ایمان وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. نمبر پانچ سنت مطہرہ پہ عمل کرنے والے معیار روی اختیار کرتے ہیں، نہ افراد حد سے نہیں گزرتے اور نہ تفریط اور نہ ہی اس میں کوئی کمی پیدا کرتے ہیں، جو حکم دیا گیا ہے اسی پر عمل کرنا بہترین طریقے سے وہ جانتے ہیں. نمبر چھ اتباع سنت آپس میں محبت، امت میں محبت پیدا کرتا ہے اور آپس میں مسلمان زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان میں اخوت پیدا کرتا ہے. جب ہم سب ایک جیسے ہوں گے، ہمارا سب طریقہ بھی ایک ہوگا، راستہ بھی ایک ہوگا عبادات میں، عقائد میں، عبادات میں، منہج اور سلوک میں، تو پھر محبت بڑھ جائے گی اور ایک دوسرے کے ہم زیادہ قریب ہوں گے. نمبر سات اتباع سنت سے امت جمع ہو سکتی ہے اور امت کامیاب ہو سکتی ہے. اس کے بغیر میرے بھائی کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ہم سنت کی پیروی نہیں کرتے، سنت کی اتباع نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اور جب ہم ایک نہیں ہو سکتے تو پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک کس چیز پہ ہوں گے؟ حق پہ ہوں گے، سنت پہ ہوں گے، آپ سلم کے راستے کو اپنائیں گے، تب تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صحیح روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگلے درس انشاءاللہ بدعت پر بات کریں گے، بدعت کی تعریف، بدعت کے چند قاعدے، اور بدعت کی حقیقت کیا ہے، بدعت متعلق بعض غلط فہمیاں اگر درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اور آخر میں بدعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے، علماء کا اقوال بیان کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.